الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حکیم الامت، مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات المسلمین کی ساتویں روح کے اندر نیک صحبت میں بیٹھنے کی تاکید فرمائی ہے اور اس کے فائدے بیان فرمائے ہیں. اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ انسان کے باعمل بننے کے لیے اور شریعت پر عمل پیرا ہونے کے لیے کسی نہ کسی اللہ والے کی خدمت اور صحبت میں رہنا ضروری بھی ہے اور مفید بھی ہے. پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ والوں کی کچھ علامات اور نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو تقریباً 13 ہیں. ان میں سے 3 کا بیان گزشتہ منگل کو ہو گیا تھا، باقی علامتیں اور نشانیاں انشاءاللہ تعالی آج پڑھی جائیں گی. جس شخص کی صحبت میں بیٹھا جائے اور اس کی خدمت میں رہا جائے اور اس سے اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کرائی جائے اور دینی امور میں اس سے رہنمائی لی جائے، اس کے لیے اس کا نیک ہونا، متقی ہونا، باعمل ہونا اور اللہ والا ہونا ضروری ہے. جب جا کر اسے خدمت میں بیٹھنے سے اچھا اثر ہوگا, نیک کاموں کی توفیق ہوگی, برے کاموں سے بچنا آسان ہوگا, اور ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی ان کی صحبت کی برکت سے انشاءاللہ صحیح اور درست ہوتا چلا جائے گا. یہ کیسے پتا چلے کہ فلاں آدمی اللہ والا ہے, فلاں آدمی متقی پرہیزگار ہے, فلانا آدمی ایسا ہے کہ اس کی صحبت میں جانا چاہیے, اس کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے, اس سے اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہیے, اس سے اپنی اصلاح کرانی چاہیے. اس کے لیے حضرت نے دو طریقے بیان فرمائے ہیں. ایک طریقہ یہ کہ اسے کچھ علامتیں حضرت نے بیان فرمائی ہیں کہ یہ علامتیں دیکھ لو, جس کے اندر یہ علامتیں ہوں تو اس کی خدمت و صحبت کو اپنے لیے غنیمت سمجھو اور اس کا اہتمام کرو, اس سے فائدہ اٹھاؤ. لیکن ہر آدمی ان ساری علامتوں کو جانچنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا, اس لیے بھی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی بعض مرتبہ کہ وہ پہچانے کے اس آدمی کے اندر یہ علامتیں پائی جاتی ہیں نہیں پائی جاتی, وہ کیا کرتا, اس کو کیسے پتا چلے کہ یہ اللہ والا ہے اور یہ متقی آدمی ہے, یہ اس کو نیک صحبت کے لیے اختیار کرنا چاہیے. تو اس کے لیے بھی حضرت نے ایک طریقہ آگے ارشاد فرمایا. ان علامات کے بیان کے بعد اس کا انشاءاللہ تعالی ذکر آئے گا. ان علامتوں میں سے جو کسی کے اللہ والا ہونے کی علامتیں ہیں, ایک علامت یہ ہے کہ اس کے ظاہری اعمال بھی اچھے ہوں, نماز روزہ اور ضروری عبادتوں کا پابند ہو. یعنی اس کا ظاہر بھی شریعت کے مطابق ہو اور جو شریعت کے ظاہری احکام ہیں جو عام مسلمانوں کو معلوم ہوتے ہیں ان کا وہ پابند ہو. مثلا سنت کے مطابق اس کی داڑھی ہو, مونچھیں بھی سنت کے مطابق رکھتا ہو, سر پر ٹوپی رکھتا ہو یا امامہ باندھتا ہو یا رومال باندھتا ہو, ننگے سر نہ رہتا ہو جیسے کہ آج کل کا فیشن ہے, اللہ بچا, لباس بھی اس کا شریع ہو, شلوار اس کی ٹخنے سے اوپر ہو, صدر چھپانے کا اہتمام کرتا ہو. میں ایسا باریک لباس پہنتا ہوں جس میں صدر کا حصہ نظر آتا ہو, میں ایسا چست لباس پہنتا ہوں کہ اس میں صدر کے اعضا کی بناوٹ ظاہر ہوتی ہو. نماز روزے کا پابند, ظاہر جو نماز ہی نہیں پڑھے گا وہ کیسے اللہ والا ہو سکتا ہے. اگر صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کرتا ہو, اگر حج کی استطاعت ہے تو حج کرتا ہو، رمضان شریف کے روزے رکھتا ہو، صاحب استطاعت ہو تو قربانی اور فطرہ ادا کرتا ہو، منت مان لے تو منت پوری کرتا ہو. یہ ہیں دین کے ظاہری اور موٹے موٹے احکام، ان کا وہ پابند ہو. اگر نماز نہیں پڑھتا ہے، روزے نہیں رکھتا ہے، حج نہیں کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، حالانکہ اس کے اوپر زکوٰۃ پر حج فرض ہے، یا بلا عذر معتبر رمضان کے روزے نہیں رکھتا، تو بھائی وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا. وہ نیک نہیں ہو سکتا. ایسے کی صحبت میں بیٹھنا نہایت ہی خطرناک ہے اور سخت نقصان دہ، کیونکہ جیسے نیک صحبت کا اثر نیک ہے، بری صحبت کا اثر بھی تو برا ہے. اسی لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ شریعت کے ظاہری احکام کے بھی پابند ہوتے ہیں اور شریعت کے باطنی احکام کے بھی پابند ہوتے ہیں. دونوں قسم کے احکام کے وہ عام طور پر پابند ہوتے ہیں. وہ اشتہ منگل کو میں نے حضرت حنیف رحمۃ اللہ علیہ کے مباحث کے حوالے سے بعض جاہل پیروں کے واقعات سنائے تھے. جاہل پیر جو ہوتے ہیں وہ جاہل ہونے کی وجہ سے بعض مرتبہ شریعت کے ظاہری احکام کے بھی پابند نہیں رہتے. نماز کے پابند نہیں ہے، روزے کے پابند نہیں ہے، اور داڑھی منڈا رکھی ہے، شلوار ٹخنے سے نیچے رکھی ہوئی ہے، پھر بھی اپنے آپ کو بزرگ سمجھتے ہیں. اور ایسے لوگوں کے بعد معتقد ہو جاتے ہیں اور مرید ہو جاتے ہیں. ایسی ایک شخص کا حال کسی نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ خدمت میں عرض کیا کہ حضرت بعض لوگ ایسے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم پہنچ گئے لہذا اب ہمیں نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے، تم نماز روزہ کرو، تمہاری پہنچے نہیں ہیں. تو میں ہاں پہنچ گئے مگر دوزخ میں پہنچ گئے، مگر دوزخ میں پہنچ گئے. اس لیے کہ نماز روزہ تو فرض ہے. یہ کسی بھی بزرگ اور کسی بھی اللہ کے ولی سے، اور بزرگ ولی تو خیر بڑی چیز ہے، کسی عام مسلمان سے بھی یہ چیزیں جب تک جان میں جان ہے معاف نہیں ہوتی. لیکن بات ظاہر پھر اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب ہمارے دل میں تو اللہ تعالیٰ کی یاد بس گئی، لہٰذا اب ہمیں ضرورت نہیں ہے نماز روزے کی. یہ ان کے لیے ہے جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد نہ بسے. غلط ہے یہ بھی، جہالت گمراہی ہے. ایسا پیر جاہل پیر ہے، گمراہ پیر ہے. اس کے پاس جانا، اس کے پاس بیٹھنا اور اس کے صحبت بیٹھنا سب ممنوع. نیک ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جو شریعت کے ظاہری احکام ہیں ان کا پوری طرح پابند ہو، خود بھی شریعت پہ چلتا ہو اور اپنے متعلقین کو بھی شریعت پہ چلنے کی تاکید کرتا ہو، تلقین کرتا ہو. نمبر 5، معاملات بھی اچھے ہوں. معاملات بھی اچھے ہوں، یعنی لین دین، خرید و فروخت، ادھار لینا اور پھر واپس کرنا، کوئی چیز عاریت پر لے لی تو اس کو جتنی دیر کے لیے عاریت پر لیا ہے اس کے بعد اس کو واپس کرنا، خرید و فروخت کرنا، کاروبار کرنا، ملازمت کرنا، کھیتی باڑی کرنا، یہ سارے معاملات ہیں، ان سب کو شریعت کے مطابق کرنا۔ یہ نہیں کہ نماز کا تو پابند ہے لیکن معاملات ناجائز کرتا، کاروبار کے اندر طور طریقے ناجائز و خلاف شرائع اختیار کرتا ہے، مثلا سود لیتا ہے، یہ سود دیتا ہے، یا جو لوگوں سے معاملات کرتا ہے اس میں ناجائز جائز ناجائز یہ پرواہی نہیں کرتا۔ اب چاہے اسے جائز ناجائز معاملہ پتہ نہ ہو یا پتہ ہو جان کر کرتا، تو جس کے معاملات صحیح نہ ہو، جس کے معاملات درست نہ ہو، جس کے معاملات شریعت کے مطابق نہ ہو وہ بھی نیک نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تمام علوم کو منضبط فرمایا ہے، مرتب فرمایا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی لکھی ہوئی کتابیں تو بہت تھوڑی سی ہیں، برائے نام ہے، زیادہ تر ان کے علوم اور جو کتابیں لکھی ہیں وہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں، اور ان کا تعلق زیادہ تر فقہ سے ہے۔ تو چونکہ زیادہ تر وہ فقہ پر ہیں اس لیے کسی نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت آپ نے زہد پر کوئی کتاب نہیں لکھی، فقہ پر تو بہت ساری کتابیں لکھ دیں، زہد پر کوئی کتاب نہیں لکھی۔ زہد کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی کو اور آخرت میں رغبت کرنے کو، انسان کے دل میں آخرت کی فکر ہو، دنیا کا غم نہ ہو، دنیا کے اندر اس کی اپنی دلچسپی نہ ہو، آخرت میں اس کے دل کے اندر دلچسپی ہو، اسے کہتے ہیں زہد۔ تو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے کتاب البیوع، کتاب الرہن، کتاب الکفالہ، کتاب الحوالہ، کتاب المزارات، کتاب المساقات، کتاب الکراہیہ وغیرہ سب زہد کے لیے لکھی۔ آپ کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ جس مسلمان کے دل میں دنیا سے بے رغبتی ہوگی، آخرت کی فکر ہوگی اور آخرت میں اس کی دلچسپی ہوگی تو دنیا کے اندر وہ اپنے خرید و فروخت کے معاملات، ہبہ کے معاملات، رہن کے معاملات، کفالہ حوالہ کے معاملات، اسی طریقے سے زراعت کے معاملات، مساقات کے معاملات اور دیگر معاملات سب شریعت کے مطابق کرے گا، اور جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی اس کا دل زہد سے خالی ہوگا آخرت کی فکر سے خالی ہوگا وہ ناجائز طریقے سے معاملات کرے گا. جیسا کسی کے اللہ والا ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کے معاملات بالکل صاف اور شریعت کے مطابق. ورنہ جو آدمی معاملات ہے گندا ہے, معاملات اسے خراب ہے, اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں تو بڑا زاہد ہوں اور مجھے تو آخرت کی بڑی فکر ہے, دنیا سے دنیا کی محبت میرے دل میں نہیں ہے, شیطان کا دھوکہ ہے. نہ تو شیطان کے دھوکے میں پڑا ہوا ہے. زاہد ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کے معاملات صحیح, اور جب تک آدمی کے معاملات صحیح نہیں ہوں گے کبھی بھی اس کی اصلاح نہیں ہوگی. یاد رکھو, جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کے معاملات اس کی اصلاح ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے معاملات شرع کے مطابق. اسی طرح تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صفائی معاملات ایک کتاب لکھی معاملات کے سلسلے میں, اور وہ اصلاح و تربیت کے نصاب میں داخل ہے. جو آدمی کسی اللہ والے سے اپنی اصلاح کرانا چاہتا ہے تو صفائی معاملات کو پڑھے, اس سے معاملات کے ضروری مسائل جائز ناجائز کے انشاءاللہ تعالی آسانی سے معلوم ہو جائیں گے. اور اگر وہ کسی کے سمجھ میں نہ آئے تو کسی عالم سے اور مفتی سے وہ پڑھ لے اور سمجھ لے. اس میں حضرت نے بقدر ضرورت معاملات تحریر فرما دی. جیسے معاملات کا صحیح ہونا عام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے, اسی طرح معاملات کا درست ہونا یہ ان لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے جو اپنی اصلاح چاہتے ہیں, اور ایسے ہی جو اللہ والا ہو, مرشد ہو, شیخ ہو, اس کے لیے بھی ضروری ہے. معاملات کے صحیح ہونے کی طرف بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. آج کل بھی اور پہلے بھی, بالخصوص تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں, اس کی طرف لوگوں کو بہت کم توجہ ہوتی تھی, اور حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ معاملات کی صفائی پر بہت زیادہ زور دیتے تھے, اپنے متعلقین کو اس کی بہت ہی زیادہ تاکید فرماتے تھے, کیونکہ معاملات کی خرابی جس طرح ناجائز خلاف شرع ہے دوسروں کی اذیت و تکلیف کا ہی باعث ہے, اور جو دوسروں کو تکلیف ہو جائے گا اس کو اللہ تعالیٰ تعلق صحیح کیسے حاصل ہو سکتا ہے, اس کو تعلق معاملہ کی ہوا بھی نہیں لگ سکتی. لیکن حضرت کے زمانے میں بھی اور آج بھی اس مطلب لوگوں کو بہت کم توجہ ہوتی ہے. جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے, آخرت کی فکر ہوتی ہے, انہیں کو اپنے معاملات کے درست کرنے کی فکر ہوتی ہے. فکر ہونی چاہیے. بہرحال کسی کے نیک اور اللہ والا ہونے اور اس کی صحبت میں بیٹھ کر فائدہ اٹھانے کے لیے ایک علامت یہ ہے کہ اس کے معاملات جو ہیں وہ سب اچھے ہوں. نمبر 6, مزاج میں عاجزی اور انکساری ہو, یعنی اس اللہ والے کی ایک علامت یہ ہے, اللہ والا ہونے کی ایک علامت و نشانی یہ ہے کہ اس کی طبیعت کے اندر عاجزی ہوگی, انکساری ہوگی, خاکساری ہوگی, تواضع ہوگی. کیونکہ کسی کے بھی نیک بننے کے لیے اور کسی کے بھی اصلاح یافتہ ہونے کے لیے سب سے پہلا قدم تواضع, سب سے آخری قدم تواضع. اگر تواضع ہے اس کے اندر تو پھر تو اللہ والا ہے, اگر تواضع نہیں تکبر ہے اس کے اندر، غرور ہے، بڑائی ہے، نخوت ہے، خود پسندی ہے، اپنی بڑائی بگاڑتا ہے، اور اگر کوئی اس کو اس کی غلطی بتاتا ہے تو بتائے غلطی ماننے کے لڑتا جھگڑتا ہے، تو پھر بھائی وہ تو مغرور ہے، وہ نیک نہیں ہو سکتا، اور اس کی صحبت میں بیٹھنے سے فائدہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ خود ہی مریض ہے، وہ دوسرے کی کیا صلاح کرے گا؟ لہذا کسی کے نیک اور اللہ والا ہونے کے لیے یہ علامت ہے، یہ علامت بھی ہے کہ اس کے اندر تواضع ہو، اور تواضع اسے کہتے ہیں کہ انسان اپنے دل میں اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھے۔ ہر مسلمان سے فی الحال اور غیر مسلم سے فی المعال، ان جتنے بھی مسلمان ہیں چاہے وہ نیک ہوں یا نیک نہ ہوں، ظاہر میں کیسے ہی فاسق و فاجر ہوں، بدکار ہوں، آوارہ ہوں، گانے بجانے ٹی وی دیکھنے کے اندر غرق ہوں، ناچ گانے کے شوقین ہوں، پینٹ پترون پہنتے ہوں، داڑھی منڈاتے ہوں، انگریزی بال لگتے ہوں، نہ نماز کے، نہ روزے کے، نہ حج کے، نہ زکات کے، ہر طرح سے دین سے دور ہوں، لیکن ہوں مسلمان، ہوں صاحب ایمان، ان سے بھی اپنے آپ کو کمتر سمجھے اور ان سب کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ ہاں ان کے جو ناجائز کام ہیں ان کو ناجائز ہی سمجھے، حرام کاموں کو حرام ہی سمجھے، گناہ کاموں کو گناہ ہی سمجھے، اور ان سب حرام اور ناجائز اور خلاف شرع اور گناہ کاموں سے بچے اور ان سے نفرت کرے، لیکن اس مسلمان کی ذات کو اپنے سے اچھا سمجھے۔ ایسے ہی جتنے غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، فی الحال تو یہ اچھا ہے کیونکہ مسلمان ہے وہ کافر ہے، بل عبد المومن خیر من مشرکین، اللہ پاک نے فرمایا کہ بندہ مومن بندہ مشرک سے بہتر ہے، بل عامۃ المشرکۃ خیر من مشرکۃ، ایک مومنہ باندھی، ایک مومنہ عورت یہ غیر مسلمہ اور مشرکہ سے بہتر، لیکن انجام کے اعتبار سے اس کو اپنے سے اچھا سمجھے، اور انجام کا مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے میرا خاتمہ کفر پر ہو جائے اور اس غیر مسلم کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، تو اب کون اچھا ہوا؟ تو کافر اچھا ہوا، کیونکہ یہ مومن جو ہے اس کا خاتمہ تو ایمان پر نہیں ہوا تو یہ برا ہو گیا، اور کافر کا انتقال ایمان پر ہو گیا وہ اچھا ہو گیا۔ اس اعتبار سے اسے کہتے ہیں مال کے اعتبار سے کافر سے بھی اپنے آپ کو کمتر سمجھے، کافر کو اپنے سے اچھا سمجھے، اسے کہتے ہیں تواضع۔ اور جب کسی کے دل میں ایسی تواضع ہوتی ہے تو اس تواضع کا اثر انسان کے ظاہر پر بھی پڑتا ہے، اس کے گفتگو کے انداز میں بھی عاجزی، انکساری، خاکساری ٹپکے گی، اس کی چال بھی متوازنہ ہوگی، اس کے بیٹھنے میں بھی تواضع ہوگی، اس کے بولنے میں بھی تواضع ہوگی، اس کے ملنے میں بھی عاجزی اور تواضع ہوگی، ہر حالت میں وہ تواضع کا پیکر ہوگا، اور وہ اس شعر کا مصداق ہوگا. مجھے خاک میں دبا دو اور میری خاک بھی اڑا دو. سبحان اللہ. مجھے خاک میں دبا دو میری خاک بھی اڑا دو, تیرے نام پر مٹا ہوں, مجھے کیا غرض نشاں سے. سبحان اللہ. مجھے خاک میں دبا دو میری خاک بھی اڑا دو, تیرے نام پر مٹا ہوں, مجھے کیا غرض نشاں سے. ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا, جن کو بھی دیکھا, بس ہر ایک کو تواضع کا پے کر دے گا. بانی دار العلوم کراچی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مفتی اعظم پاکستان, حکیم الامت حضرت مولانا تھاوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے, لیکن ایسی عاجزی تھی, ایسی انکساری تھی, ایسی حق ساری تھی کہ ہم لوگ بیان کرنے سے عاجز. میں ایسا لگتا تھا کہ اپنے آپ کو لاش محض سمجھتے ہیں. بڑے بڑے علماء تشریف لاتے تھے حضرت سے ملنے کے لیے, اور شہر سے یا کورنگی آتے تھے, حضرت خدمت میں حاضر ہوتے تھے, ان کے سامنے اس قدر حضرت عاجزی کرتے تھے کہ بس وہ حضرت ہی کا حصہ تھا. امیر المتوازین تھے, تواضع کا پے کرتے بس. جس جتنی حضرت میں تواضع تھی اللہ نے ویسے آپ کا درجہ بلند فرمایا. ایسے حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر بڑی تواضع پائی جاتی. حضرت کا واقعہ میں پہلے بھی سنایا تھا اور بار بار ہی سننے کا ہے. مجھے کئی مرتبہ حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا کہ ایک دفعہ حضرت خان خان ہیں, حضرت کے خاص خاص خلفاء جماعت جو اپنی اصلاح کی غرض سے حضرت خدمت میں آ کر قیام کرتے تھے. تو ایک مرتبہ حضرت خاص خاص خلفاء جمع ہوئے تو ان کی آپس میں ملاقات ہوئی, ہر ایک نے اپنا اپنا حال ایک دوسرے کو بتایا. ایک نے بتایا, بھائی میرا حال یہ ہے کہ جب میں یہاں خانقاہ میں آتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں بالکل بے حقیقت ہوں اور میں سب سے پیچھے, سارے مجھ سے آگے ہیں, سب کے سب حضرت سے خوب فیض اٹھا رہے ہیں, خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں, خوب ترقی کر رہے ہیں اور سلوک کی منزلیں طے کر رہے ہیں اور مقام قرب الہی حاصل کر رہے ہیں, میں سب سے پیچھے ہوں, میں سب سے پیچھے ہوں. تو جنہوں نے سنا انہوں نے کہا کہ بھائی میرا بھی یاد ہے, جب میں آتا ہوں خانقاہ میں اور قیام کرتا ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں, میری کوئی حقیقت نہیں ہے, میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اور میں بالکل بے حقیقت ہوں اور سب سے پیچھے ہوں, سب مجھ سے آگے. تیسرے کا بھی جواب, چوتھے کا بھی جواب, اور چاروں خاص خاص خلیفہ تھے حضرت کے اور چاروں کی حالت ایک جیسی, سب کا ایک ہی حال, سب کا ایک ہی مشترک حال. بھائی یہ تو حضرت کو بتانے کی بات ہے, اپنا یہ حال حضرت کو بتانا چاہیے, پھر حضرت سے ٹائم لو, پھر حضرت سے ملو اور حضرت کو اپنا حال بتاؤ. پھر حضرت سے وقت لیا, حضرت نے ان کو خلوت میں ملنے کے لیے وقت دیا, پھر یہ چاروں کے چاروں حضرت خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت پوچھا کیا بات ہے؟ کہا حضرت ہم اپنا کچھ حال سنانا چاہتے ہیں. تمہیں سناؤ. انہوں نے اپنا یہ حال بتایا کہ حضرت ایسا ہے جب ہم خانقاہ کے اندر آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم سے تو کچھ بھی نہیں بن پڑ رہا اور ہم تو بالکل ہی پیچھے ہیں اور ہم تو سب ہم سے آگے ہیں اور خوب ترقی کر رہے ہیں, ہم تو کچھ بھی نہیں کر پا رہے, سب ہم سے اچھے ہیں, ہم سب سے کم تر ہیں. تو حضرت نے سنا, میرا بھی یہی حال ہے. سبحان میرا بھی یہی حال ہے, ایسا لگتا ہے کہ سب مجھ سے آگے میں سب سے پیچھے, سب مجھ سے بہتر میں سب سے کم تر. جب حضرت نے یہ فرمایا تو اب یہ خاموش ہو گئے,
کہ ہم کیا بولیں آگے,
جب حضرت کا یہ حال ہے تو ہم کیا کہہ سکتے, ہم تو اپنی اصلاح کے لیے آئے تھے, اب حضرت یہ فرما رہے. لیکن حضرت کی صحبت کی برکت سے بات سمجھ میں آ گئی, اس وقت خاموش تھوڑی دیر بیٹھ کے واپس آ گئے, اور واپس آ کر کے پھر ایک دوسرے کہہ رہے کہ ارے بھائی یہ حضرت جو ہیں یہ تواضع کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں, اور جو بھی خانقاہ کے اندر آتا ہے ان پر بھی حضرت کے دل کی تواضع کا اثر پڑتا ہے. تو ہم پر جو ہمارے دل میں جو یہ کیفیت آئی ہوئی ہے یہ حضرت کے تواضع کا اثر ہے. یہ ہمارے حضرت جو ہے یہ مقام فنا پر فائز ہے, اپنے نفس کو بالکل مٹائے ہوئے, اس لیے جو بھی خانقاہ میں آتا ہے اس کو بھی اپنے مٹنے کا احساس ہونے لگتا ہے اس صحبت کی برکت سے. اسے جتنے بھی آپ متبع سنت متبع اللہ والے دیکھیں گے سارے کے سارے متواضع ہوں گے, سب کے اندر عاجزی پائی جائے گی, انکساری پائی جائے گی, خاکساری پائی جائے گی. یہ علامت ایسی ہے جو بالکل واضح طور پر محسوس ہوتی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے مزاج میں تیزی ہو, کسی کے مزاج میں تیزی بھی نہ ہو, کسی کو جلدی غصہ آ جاتا ہو اور کسی کو بالکل ہی نہ آتا ہو, یہ ہو سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود تواضع ہوگی, عاجزی ہوگی, انکساری ہوگی, خاکساری ہوگی. اس لیے کسی کے اللہ والا ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کے مزاج میں عاجزی اور انکساری پائی جائے. اگر عاجزی انکساری پائی جائے پھر تو اس کے پاس بیٹھنے سے فائدہ ہوگا. عاجزی انکساری نہیں ہوگی, خدا نہ خواستہ غرور ہوگا, تکبر ہوگا, بڑائی ہوگی اور اپنے آپ کو پیر سمجھنے کا خناس دماغ کے اندر ہوگا, اور وہ اپنی بزرگی اور للہیت کا دعویٰ کرتا ہوگا, تو بھائی وہ بزرگ بننے بزرگ نہیں کہلا سکتا, اللہ والا نہیں کہلا سکتا. ایسے آدمی کی صحبت میں بیٹھنے سے فائدہ نہیں ہوگا, بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہوگا. لہذا ایک علامت یہ ہے کہ مزاج میں عاجزی اور انکساری. نمبر 7, کسی کو بلا وجہ تکلیف نہ دیتا ہو. ظاہر ہے تو کامل مسلمان ہونے کی علامت, المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی, کامل مسلمان ہوا ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. لہذا یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو بھی نیک بننا چاہے یا کسی نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھنا چاہے ان کے اندر یہ بات کا ہونا بہت ضروری ہے, یہ علامت کا ہونا نہایت ضروری ہے کہ اس کے رہنے سہنے کا, اس کے ملنے جلنے کا, اس کے بولنے چالنے کا, اس کے اٹھنے بیٹھنے کا, اس کے آنے جانے کا, اور اس کا اپنے گھر والوں اور گھر سے باہر دوسروں کے ساتھ ایسا تعلق ہو اور ایسا معاملہ ہو کہ نہاک اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہوتی. لہذا اس علامت کا ہونا تو نصیب یہ کہ کسی بزرگ میں ضروری ہے, یہ تو ہر مسلمان کے اندر اس کا ہونا ضروری ہے, اس کے بغیر تو اصلاح اصلاح ہی نہیں کہلاتی. اصلاح میں سکھایا ہی جاتا ہے کہ بھائی تم دنیا میں اس طرح رہنا سیکھو کہ تمہاری وجہ سے کسی کو اذیت نہ ہو, کسی کو تکلیف نہ ہو. حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے, اس کو تھوڑا سا حصہ میں آپ کو سناتا ہوں. چند صحابہ کرام آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مہمان ہو گئے. اور گھر میں کچھ کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا, چند بکریاں تھیں, بس آپ نے فرما دیا تھا کہ بھائی ان بکریوں کا دودھ نکال لیا کرو اور 3 حصے کر لیا کرو, ایک حصہ میرا پیالے میں بچا کے رکھ دیا کرو, 2 حصے تم پی لیا کرو. اور حضور کی عام تعلیم یہ تھی کہ عشاء کے بعد جلدی سو جاؤ. جس طرح ہمارے ہاں رات کو دیر تک جاگنے کا رواج ہے، حضور کے زمانے میں یہ رواج نہیں تھا. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد بھی امت کے کاموں کی مشغولیت اور مصروفیت کی وجہ سے ذرا دیر سے آتے تھے. تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے حصے کا دودھ پی کے لیٹ جاتے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دیر سے تشریف لاتے، خوابن گھر تشریف لاتے اور پھر کچھ نوافل ادا فرماتے. پھر وہ پیالہ جس کے اندر حضور کے حصے کا دودھ رکھا جاتا تھا وہ اس میں صاف دودھ نوش فرماتے بسم اللہ پڑھ کر. اور پھر اس کے بعد پھر جب آپ آتے تو درمیانی آواز سلام کرتے تھے. تو یہ سمجھنے کی چیز کہ اگر ہم جاگے ہوئے ہوں تو آپ کے سلام کا جواب دے دیں، اور اگر ہم سوئے ہوئے ہوں تو ہماری نیند میں خلل واقع ہو. حضور کے سبحان اللہ کیسی تعلیم. پھر اس کے بعد آپ بھی آرام فرما ہو جاتے. کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم نے معمول کے مطابق حضور کا حصہ دودھ کا رکھ دیا، ہم لوگ لیٹ گئے، مگر ایک صحابی جو تھے انہوں نے کہا کہ میں مجھے کچھ ایسی خواہش ہوئی اور میں نے حضور کے حصے کا بھی دودھ پی لیا. اب پی تو لیا، بڑا پریشان ہوا کہ اب کیا کروں، اور بس مجھے یقین ہوا کہ اب حضور آئیں گے اور جب اپنے پیالہ خالی دیکھیں گے تو آپ بد دعا فرمائیں گے اور میری دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے. کہتے اس خوف کی وجہ سے مجھے تو نیند بھی نہیں آئی، اور جو جو حضور کے آنے کا وقت ہوا اب میرا دھڑکا جو ہے وہ بڑھتا گیا. چنانچہ آپ معمول کے مطابق تشریف لائے، آہستگی سے گھر میں داخل ہوئے اور آپ نے وہی معمول کے مطابق درمیانی آواز سے سلام کیا اور پھر کچھ نوافل ادا کی. اس کے بعد پھر آپ پیالے کی طرف بڑھے تو بس میری تو آنکھیں پتھرا گئی کہ اب بس اب میرا کام تمام ہوا. لیکن پھر کیا قربان جاؤ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے پیالہ اٹھایا تو خالی تھا. تو بجائے میرے حق میں بد دعا فرمانے کے آپ نے یہ دعا فرما، اللہم آتیم من اتا منا بس کے من سقا، یا اللہ جو مجھے کھلائے آپ اسے کھلائیے، جو میں پلائے اس کو آپ پلائیے. یعنی بجائے بد دعا کرنے کی دعا دے کر کے بس پھر آپ آرام فرماؤ. جب میں نے یہ دعا سنی تو میری تو خوشی ہے کہ وہ انتہائی نہ رہی. اب میں اٹھا اور میں نے یہ ارادہ کیا کہ ایسا کروں کہ ایک آدھ بکری ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کر کے بھون کر حضرت کو کھلا دوں. حضرت تشریف لائے، بھوک تو ہے آپ کو. اب جب میں بکریوں کی طرف بڑھا تو جس بکری کو دیکھتا ہوں اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے، جس بکری کو دیکھو دھوم سے دودھ سے تھن بھرے ہوئے ہم سے. میں نے فوراً ایک پیالہ لیا اور پھر اس کے نیچے میں نے بیٹھ کر کے دودھ نکالا. دودھ اتنا نکلا کہ دودھ کے اوپر مکھن آ گیا، اور میری خوشی کوئی انتہا نہ رہی. بس میں جلدی سے حاضر خدمت ہوا اور میں نے سارا قصہ حضور سے عرض کر دیا کہ حضور اس طریقے سے میرے سے غلطی ہو گئی تھی اور میں نے آپ کے حصے کا بھی دودھ پی لیا تھا، اور اب یہ آپ کی برکت سے اللہ نے اتنا دودھ دے دیا کہ پیالہ بھر گیا اور بھی دودھ باقی. پھر میں نے آپ کو پلایا، آپ نے بھی سیر ہو کر کے دودھ پی. تو دیکھیے یہ موقع غصے کا تھا، ناراضگی کا تھا، لیکن آپ نے بجائے غصہ اور ناراضگی کے دعا دیا. سبحان اللہ، یہ شانتی رحمت للعالمین تھے. تو یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ادا ہے کہ آپ کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی. دین کے معاملے میں تو آپ سختی فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ حکم کے خلاف ورزی پر تو آپ کو غصہ آتا تھا، لیکن اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی غصہ نہیں فرمایا، نہ کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کو مارا. لہذا اپنے اندر اس بات کی، اس بات کو پیدا کرنے کی کوشش کرنا لازم ہے کہ ہمارا انداز زندگی ایسا ہو جو دوسروں کے لیے راحت کا باعث ہو اور اذیت کا باعث نہ ہو. ایسے کسی اللہ والے کے لیے بھی ایسا ہونا ضروری ہے کہ وہ اپنے مریدوں اور اپنے متعلقین کی اصلاح کے لیے تو بے شک تنبیہ کرے اور سختی کرے، لیکن اپنے ذات کے اعتبار سے وہ کسی کو ناحق تکلیف نہ پہنچائے. لہٰذا کسی اللہ والے کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کی خدمت و صحبت میں جو رہے اس کی وجہ سے ناحق تکلیف نہ پہنچے، وہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچاتا، ستاتا نہ ہو، پریشان نہ کرتا. بعض لوگ جو ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ تو ان کا معاملہ بڑا اچھا ہوتا ہے، لیکن گھر والوں کے ساتھ بڑا ان کا معاملہ دل خراش ہوتا ہے، سختی کا ہوتا ہے، شدت کا ہوتا ہے، تکلیف پہنچانے کا ہوتا ہے. تو یاد رکھو گھر کے اندر بھی حضور فرماتے ہیں خیار و خیار حکم لیا لی، جس کا معاملہ تم میں سب سے بہتر ہو، جس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملہ سب سے بہتر ہو. اور پھر آسان میں تم سے سب سے اچھا ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں، اور اپنے گھر والوں کی آپ ایسی ویسی باتیں بھی برداشت کرتے تھے. لہٰذا یہ بھی بہت اہم بات اصلاح کی بھی ہے اور نشانی کی بھی ہے کہ کسی اللہ والے کا اللہ والا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے وہ نہ کسی کو ستاتا نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ دیتا ہو. اور اصلاح چاہنے والوں کے لیے بھی ہمارے اور آپ سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسا طرز زندگی اختیار کریں اور سیکھیں کہ جس میں نہ کسی کو ہماری طرف سے تکلیف نہ پہنچے. اللہ تعالیٰ توفیق کا عطا فرمائے. واخر دعوانا اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما، اور ہم کو اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، عافیت دارین اور راحت دارین عطا فرما. ہمارے اگلے پچھلے خفی اعلانیہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم کو عاجزی تواضع اور انکساری عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو تواضع عاجزی انکساری خاکساری عطا فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما، ہمارے گھر والوں کی بھی اصلاح فرما، اور ہم کو دونوں جہاں میں عافیت عطا فرما. یا اللہ دونوں جہاں میں عافیت عطا فرما. یا اللہ دونوں جہاں میں عافیت عطا فرما. ختم خالص و کامل ایمان پر فرما. ہمیں ہمارے متعلقین میں جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائم عطا فرما. سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائم عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين.